الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومقلانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم. ناظم محترم, رفقائے جمعیت اور میرے نوجوان ساتھیوں, موضوع گفتگو استقامت سے متعلق ہے, اور میں نے ابھی جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی استقامت کے بارے میں اور پھر استقامت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات اور نوازشیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. موضوع کے لیے مجھے ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا دیا گیا تھا کہ اس کو سامنے رکھ کے میں اپنی گفتگو تیار کروں. وہ پوری حدیث یہ ہے کہ حضرت سفیان ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کے سلسلے میں مجھے ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ پھر کسی اور سے مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے بعد پھر اس پر جم جاؤ, بس یہ ہدایت تمہارے لیے کافی ہے. اس میں دو باتیں کہی گئی ہیں, ایک تو یہ کہ آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان لایا. الحمدللہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور طلبہ میں اسلامی تحریک سے وابستگی کے نتیجے میں دین کا تھوڑا بہت مطالعہ بھی ہے, اس لیے اس کے مفہوم کو تو ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ آمنت باللہ کے معنی کیا ہے, میں ایمان لایا اللہ پر. اللہ پر ایمان لایا اس حیثیت سے کہ اللہ میرا رب ہے, میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, میرا پالنے والا ہے, مجھے روزی دینے والا ہے, مجھے بیمار ڈالنے والا ہے, مجھے شفا دینے والا ہے, زندگی عطا کرنے والا ہے, مارنے والا ہے, قانون دینے والا ہے, زندگی گزارنے کا راستہ بتانے والا ہے. اس حیثیت سے اللہ پر ایمان لائے, اس کی ذات پر, اس کی صفات پر, اس کی توحید کے ساتھ ایمان لائے کہ صرف اور صرف وہی ان تمام معاملات کے اندر میرا کارساز ہے. اور پھر اللہ پر ایمان لانے ہی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس بات پر بھی ایمان لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے کے بعد آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے کہ میں جس طرح سے چاہوں زندگی گزاروں, بلکہ اس نے مجھے زندگی گزارنے کا ڈھنگ بتانے کے لیے نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے, لہذا انبیاء پر ایمان بھی اللہ پر ایمان کے اندر شامل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اس نے اس ہدایت کا انتظام اپنی ان کتابوں کے ذریعے سے کیا کہ جو اس نے ان انبیاء کے ذریعے سے بھیجی, اور اس طرح قرآن حکیم پر ایمان لائے, اور پھر اس بات پر ایمان لائے کہ وہ مالک یوم الدین ہے, کہ اس دنیا میں جس طرح سے بھی ہم زندگی گزار کر جائیں گے اس روز کے جو روز جزا ہے اس روز وہ ہمارا حساب کتاب فرمائے گا. یہ تو آمنت باللہ کا مفہوم ہے, لیکن صرف آمنت باللہ کے مفہوم میں ایمان لانا ہی کافی نہیں, بلکہ ایمان کی تعریف جو ہمارے متکلمین نے کی ہے، محدثین نے کی ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ قول و فعل. ایمان نام صرف قول کا نہیں ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا نام ہے کہ زبان سے آدمی اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق کرے. اور دل سے تصدیق کا معیار کیا ہے؟ دل سے تصدیق کا معیار یہ ہے کہ آدمی نے جس چیز کو حق سمجھ کے قبول کیا ہے اس کے اوپر وہ عمل پیرا. یعنی آمنت باللہ میں ایمان کے ساتھ ساتھ پھر عمل صالح بھی شامل ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اے لوگوں ایمان لاؤ، وہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آمنو و عمل الصالحات. معلوم یہ ہوا کہ عمل صالح کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ تو آمنت باللہ کا مفہوم ہے. ثم مستقم، اس کے بعد پھر اس پر جم جاؤ. اب استقامت کے سلسلے میں، اس میں بنیادی طور پر مجھے آج جو آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ استقامت کے سلسلے میں ہے. یہ استقامت عربی کا لفظ ہے، اردو میں مستعمل استعمال ہوتا ہے. یہ قیام سے نکلا ہے، قیام کے معنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جانا. اس کے لغوی معنی ہے کسی قول، فعل، رائے، فیصلہ یا نظریے پر انتہائی پختگی اور سختی کے ساتھ قائم رہنا، کسی بھی صورت یا کسی بھی دور میں اس سے نہ ہٹنا، اس کو ثابت قدمی. اسی کو ثابت قدمی اور پائیداری بھی کہتے ہیں. یہ تو اس کے لغوی معنی ہے، لیکن دینی اصطلاح میں اس کے معنی کیا ہیں، جو دراصل آج ہمارے پیش نظر ہے. دینی اصطلاح میں اس کے معنی یہ ہیں کہ دین اسلام پر قولاً فعلاً عقیدتاً انتہائی پختگی اور ثابت قدمی کے ساتھ قائم رہنا. یعنی اس کے اندر چار باتیں شامل ہیں. پہلی بات یہ کہ صدق دل سے اسلام کی تعلیمات یعنی عقائد و عبادات اور احکام کے برحق ہونے کا ایسا پختہ اور پکا عقیدہ رکھنا کہ ذرہ برابر شک و شبہ اور تذبذب اور تردد اس میں نہ ہو. دوسری بات، سب کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی اس کے حق ہونے کا اقرار و اظہار کرنا، صرف دل میں لے کر نہ بیٹھ جانا. اور تیسری بات، حت المقدور اس کی تعلیمات، عبادات و احکام پر محض اور محض رضا الہی کے لیے عمل کرنا، کوئی اور چیز پیش نظر نہ ہو. اور چوتھی بات، مرتے دم تک اس روش پر قائم رہنا. یعنی ان اوپر والی تین باتوں کے اوپر مرتے دم تک قائم رہنا، یہ دینی اصطلاح میں استقامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض غور فرمائیے، نبی اور نبی آخر الزمان، وہ نبی جن کو افضل الانبیاء کہا جاتا ہے. ایک تو ہر نبی معصوم عن الخطا ہے، اس سے کوئی کمزوری اپنے مشن کے سلسلے میں، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی. اور پھر جو افضل الانبیاء، اس کے بارے میں تو یہ تصور بھی محال ہے. لیکن آپ غور تو کیجئے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت کا حکم دے رہے ہیں. کیا اس کا کسی درجے میں بھی کوئی امکان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقامت میں لغزش آ سکتی تھی؟ اپنے مشن کے معاملے میں، اپنے کام کے معاملے میں، اس ذمہ داری کے معاملے میں، اس منصب کے معاملے میں کہ جو انہیں سونپا گیا تھا، نہیں. لیکن اس کے باوجود کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ قیامت تک کے لیے انسانوں کی انسانیت کے لیے اور اس امت مسلمہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بننا تھا، تو آپ کے واسطے سے سنایا بظاہر آپ کو، یعنی آپ کو جا رہا ہے، لیکن در حقیقت خطاب امت سے ہے. تو یہاں بھی باری تعالیٰ کا منشا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا نہیں ہے، کہنا تو امت سے ہے حضور کے واسطے سے، لیکن خطاب حضور کو ہے. ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر، سورہ ہود کا 12 رکوع. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاستقم، جم جائیے، استقامت اختیار کیجیے. آپ بھی کس چیز پر؟ کما امرتا، جس کا کہ آپ کو حکم دیا گیا، یعنی اللہ کی عبادت کا. اور آپ کے ساتھ وہ لوگ بھی اس پر جم جائیں کہ جو اپنی جاہلی زندگی سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ آپ کی امت میں آ کر شامل ہو گئے، یعنی اہل ایمان. ولا تطغوا، اور دیکھیے ادھر ادھر نہ بھٹکیے، آپ کے پائے استقامت کو لغزش نہ آئے. انہ بما تعملون بصیر، بلا شبہ آپ یا آپ کی امت جو کچھ بھی کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، اللہ اس کی خبر رکھتا ہے. اسی طرح سے یہ آیات جو ابتدا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ حمیم السجدہ کا چوتھا رکوع ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بلا شبہ وہ لوگ کے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جم گئے، تو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے کہ پھر ان پر فرشتے نازل کیے جاتے ہیں. جو فرشتے ان سے خطاب کر کے کہتے ہیں، وہ اس کو محسوس کریں یا نہ کریں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم جس دعوت کو قبول کر کے اس پر جم گئے ہو، اس کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہو، اس کے نتیجے میں اگر پوری دنیا بھی تمہاری مخالف ہو گئی ہے تو تم اس کی پرواہ نہ کرو. کیوں پرواہ نہ کرو؟ اللہ تخافو، نہ تم خوف کرو، ولا تحزنوا، نہ تم غم کرو، وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں کہ جس کا تم سے دنیا کی زندگی میں وعدہ کیا گیا. اور کہتے ہیں کہ کیا ہوا اگر اس تحریک کی دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں، اس دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں، اس سلسلے میں استقامت دکھانے کے نتیجے میں اگر تمہارے دوست اور احباب تم سے چھوٹ گئے ہیں، یاروں نے منہ پھیر لیا، گھر والے تم سے ناراض، رشتے دار تم سے ناراض، لوگ تمہارے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو تم اس کی فکر نہ کرو. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، یہ جو انسانی رشتے اس دنیا کے اندر ہیں یہ تو صرف اس دنیا کی حد تک ہیں. وہ فرشتے کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور ولی ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست اور ولی ہوں گے. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جنت کے اندر ہر وہ چیز ہے کہ جس کی تم خواہش کرو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور ہر وہ چیز تم کو دی جائے گی جو تم مانگو گے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيم، یہ تمہارے انتہائی غفور الرحیم پروردگار کی طرف سے تمہاری میزبانی ہے. اسی طرح سے سورہ الاحقاف رکو دو میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون جزاء بما كانوا يعملون، بلا شبہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جم گئے، ثم استقاموا، یعنی اس کے تقاضوں کو انہوں نے پورا کیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہے. اولائک اصحاب الجنہ، یہی اصحاب جنت ہیں. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزا ہے اس عمل کی، ان اعمال کی کہ جو وہ کرتے تھے. یہ تو کچھ، یعنی دو تین آیات وہ ہیں جو استقامت کے بارے میں قرآن مجید سے میں نے منتخب کی، آپ کے سامنے پیش کی. اب ایک دو احادیث. ایک تو حدیث یہی کہ جو آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے، جو پہلے میں نے آپ کو سنائی، اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ دو باتوں کے لیے حکم دیا گیا. ایک تو یہ کہ یہ کہو کہ آمنت باللہ، اور پھر اس کے بعد اس پر جم جاؤ. یہ آمنت باللہ جو ہے، میں اگر اپنی بات کو دہراؤں دوسرے الفاظ میں، تو یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی سے اس بات کا معاہدہ ہے کہ اے اللہ، میں نے آپ کے ہر حکم کو، آپ کی ہر بات کو مان لیا اور اس پر عمل کرنا اپنے ذمے لے لیا. اس کا مقصد یہ ہوا کہ میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ اسلامی عقائد پر، عبادات پر اور احکام پر ایمان لے آیا، دل و جان سے ان کو برحق مان لیا اور ان پر عمل کرنے کا ذمہ دار بن گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، عام مسلمانوں کے لیے بھی، اور خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے کہ جو دین کا کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہوں، نمونہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں استقامت کے سلسلے میں کیا درس ملتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی استقامت ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے قابل ہیں، اور یہ دین ہم تک پہنچا جس شکل میں پہنچا۔ اگر وہ حضرات اس معاملے میں استقامت نہ دکھا دے تو ہم آج مسلمان نہیں ہو سکتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوتی ہے اور آپ کو حکم دیا جاتا ہے ونذر عشیرتک الاقربین، اے ہمارے نبی، سب سے پہلا حکم ہے نبوت عطا ہونے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اٹھیے اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ یہ گویا نبوت کے کام کی ابتدا ہے، اور آپ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ کتنے صبر آزما حالات ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک عرصے تک صرف چار آدمی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، حضرت ابوبکر صدیق آپ کے رفیق، حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کے چچازاد بھائی، اور حضرت زید آپ کے غلام۔ یہ چاروں آدمی گھر کے ہیں، اور کوئی شخص ایمان نہیں لاتا، بلکہ قبیلے والے جن کو بلا کر آپ دعوت دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، یہ انہیں کیا ہو گیا ہے، مجنو ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں۔ کل تک جو لوگ آپ کو یہ کہتے تھے کہ آپ انتہائی سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، وہ آپ کی دعوت کو ٹھکرا کے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حکم آتا ہے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ کھول کھول کے بیان کیجئے۔ اب ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ اب صرف اپنے رشتہ داروں تک محدود نہ رہیے، بلکہ اب آپ باہر نکلیے اور دوسروں کو دین کی دعوت دیجیے۔ اور یہ دن اور 23 سال کا یہ پورا عرصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کے، کسی طرح کے حالات بھی آئے ہیں، ان حالات کے اندر اس دعوت کے کام میں ذرہ برابر بھی کوئی آپ نے سستی کی یا کسی وجہ سے اس کام کو ترک کیا۔ جب آپ اس دعوت کو لے کے نکلتے ہیں تو پہلا رد عمل کیا ہے؟ اب میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ اپنا جائزہ لے کے چلے جائیے کہ کیا اسی طرح کے حالات آپ کو بھی پیش نہیں آتے ہیں، اور اگر آپ یہ محسوس کریں کہ جب آپ طلبہ تک دین کی دعوت پہنچانے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو بھی ایسے ہی حالات پیش آتے ہیں، تو پھر آپ کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، طرز عمل کیا تھا اور ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ اللہ کو بھی یہ یتیم ملا تھا دین کی دعوت پہنچانے کی ذمہ داری سپرد کرنے کے لیے، نبی بنانے کے لیے، قریش کے بڑے بڑے سرداروں میں سے کوئی نہیں ملا تھا۔ لیجئے، ان تک فرشتہ آتا ہے وہی لے کر، مذاق اڑایا جاتا ہے، تمسخر کیا جاتا ہے تاکہ دل شکنی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کو جاری رکھتے ہیں۔ بات آگے بڑھتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ اب کچھ لوگ متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کی دعوت سے، شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں کہ دیکھو لوگوں تم کیا کر رہے ہو، ہمیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہیں اس دیار عرب سے نکالنے کی سازش کر رہے ہیں، ہماری سمجھ میں تو ان کی بات نہیں آتی۔ دعوت کے متعلق شکوک کو شبہات پھیلائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد الزامات لگائے جاتے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقتدار چاہتے ہیں. ان کا مقصد تو حکومت پہ قبضہ کرنا ہے. یہ بڑے سیاسی قسم کے لوگ ہیں. دین کی دعوت کے پردے میں یہ دراصل حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. مال و دولت چاہتے ہیں, تشہیر چاہتے ہیں, اپنی پبلسٹی چاہتے ہیں, اپنی اہمیت بنوانا چاہتے ہیں. الزامات لگائے جا رہے ہیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو معاذ اللہ مجنوں ہیں, پاگل ہیں, ان کو کوئی بیماری ہے, ان پر آسیب کا اثر ہے, جادو کا اثر ہے, ان کا دماغ چل گیا ہے, معاذ اللہ. نقل کفر, کفر نباشد. یہ اس طرح کے مختلف الزامات ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان لوگوں پر کہ جو اب تک دعوت کو قبول کر چکے ہیں ان پر لگائے جاتے ہیں. اس سے بھی باز نہیں آتے تو اب لالچ دیا جاتا ہے. کیا چاہتے ہیں آپ؟ قریش کا وقت آتا ہے. کیا چاہتے ہیں؟ دولت چاہتے ہیں. عرب کی ساری دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کرنے کے لیے تیار ہے. حکومت چاہتے ہیں, ہم آپ کو اپنا بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ عرب کی کسی حسین ترین خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کی شادی کروائے دیتے ہیں. اور حضور کا جواب آپ کو معلوم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے کہ نہیں, خدا کی قسم تم غلط سمجھے ہو. میرے اگر ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیا جائے تو میں اس دعوت سے باز آنے والا نہیں ہوں. میرے اگر ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیا جائے تو میں اس دعوت سے باز آنے والا نہیں ہوں. یا تو اس کی راہ میں میری جان چلی جائے گی یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا. جب لالچ سے بھی کام نہیں چلتا تو اب سختیاں, ایذا رسانی, اس کے لیے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں, مشورے کیے جاتے ہیں کیسے تکلیفیں پہنچائی جائیں. شاید اس کے نتیجے میں یہ اس دعوت کو چھوڑ دیں اور باز آ جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں چادر ڈال کے بل دیے جاتے ہیں. سجدے کی حالت میں ہیں, اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھ دی گئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. دونوں کو اتنا مارا گیا, اتنا مارا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق حضور کو بچانے کے لیے آپ کے اوپر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے. یہ معاملہ کن کے ساتھ ہے؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کہ جو ایک بڑے قبیلے کے فرد ہیں, بڑے بااثر ہیں. نبی کے علاوہ بھی ہٹ کے دیکھیے کہ بڑی بااثر شخصیت, اور حضرت ابوبکر صدیق بھی بہت بااثر شخصیت. ان کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے. پھر آخر وہ وقت آتا ہے کہ جب ایذا رسانی کی انتہا ہو جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ, اور وہ سوشل بائیکاٹ ہے کہ یہ تو کسی طرح سے باز نہیں آتے, اب ان کا بائیکاٹ کرو. یہ سوا تین سال کا عرصہ, مقاطعے کا جو عرصہ ہے کہ جس میں آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر شعبے ابی طالب میں جا کر رہائش اختیار کرتے ہیں, اور اس سوا تین سال میں اس طرح سے آپ نے زندگی گزاری ہے, آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے, کہ کھانے کے لیے جب کچھ نہیں بچا ہے تو درخت کی چھال اور پتے بھی ختم ہو گئے, تو چمڑا ابال ابال کے کھایا گیا ہے. دودھ پیتے ہوئے بچے بھوک سے بلکتے ہیں, دودھ تو دودھ, ان کو پانی تک میسر نہیں. لیکن استقامت دیکھیے کہ سوا تین سال کے عرصے میں تاریخ بتاتی ہے, گواہ ہے کہ کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے, نہ عورتوں میں سے, نہ مردوں میں سے, نہ بوڑھوں میں سے, نہ جوانوں میں سے, کہ جس کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ نہیں ہم ساتھ نہیں دے سکتے, ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ تکلیفیں برداشت کرنا, چھوڑو جی ہم تو جاتے ہیں اور جا کر پھر اسی معاشرے میں رہتے ہیں اور اسی طرح سے زندگی گزاریں گے, ہم کہاں یہاں آ کر پھنس گئے. کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے پائے استقامت میں لرزش آتی ہو. یہ دور بھی گزر گیا. لوگوں نے جب دیکھا کہ اس سے بھی کام نہیں چلتا تو پھر مجبور کیا گیا کہ یہ لوگ اپنے وطن کو چھوڑ دیں, ہجرت پر مجبور کیا گیا. وطن کس کو محبوب نہیں ہوتا, لیکن لوگوں نے اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیا, وطن بھی چھوڑ دیا, ہجرت کی. اور پھر مدینے میں آنے کے بعد پھر بدر اور احد اور حنین کے مارکے ہیں کہ جس میں اپنی جان تک لوگوں نے اس دین کی خاطر, دین کی دعوت کی خاطر پیش کر دی, لیکن راہ استقامت سے نہیں ہٹی. یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کا طرز عمل اس بارے میں یہ 23 سال کا ایک مختصر سا جائزہ, انتہائی مختصر سا جائزہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. صحابہ اکرام کی کیفیت کیا ہے؟ ویسے تو اس سب کے اندر وہ لوگ کے جو حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے چلے جا رہے ہیں وہ سب اس میں بھی شامل ہیں, لیکن صرف چند مثالیں, وہ مثالیں جو آپ حضرات پڑھتے ہیں سنتے ہیں بارہا لیکن دہرائی جاتی ہیں پھر, وہ روشن مثالیں. ان میں حضرت ابوبکر صدیق کی مثال ہے. سب کچھ اپنا لٹا دیا ہے اس دین کی راہ میں. حضرت عمر ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار آدمی, بڑے ناز و نعمت میں پلے ہوئے ہیں, ایمان لاتے ہیں تو چچا ان کو چٹائی کے اندر لپیٹ کے دھونی دیتے ہیں, دھمکی دیتے ہیں کہ سب کچھ تم سے چھین لوں گا, لیکن ایک انچ اپنے مقصد سے نہیں ہٹتے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے والد حضرت یاسر, والدہ حضرت سمیہ, یہ 3 افراد پر مشتمل گھرانہ, ابو جہل کا غلام ہے, ایمان قبول کرتے ہیں اور پھر اس پر کیسے جمتے ہیں؟ ایسے جمتے ہیں کہ ماں بیٹا اور باپ تینوں کو شدید اذیتیں ابو جہل دیتا ہے. اتنی اذیتیں کہ جس کو ماں برداشت نہیں کر سکی. حضرت سمیہ اس راہ کی پہلی شہید, حضرت یاسر بھی شہید ہوتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جانتے ہیں کہ اس استقامت کی کیسی سزا ملی ہے کہ زبان سے صرف احد نکلتا ہے احد, اور وہ لوگ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. گلے میں رسی ڈال کے بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا ہے اور ان کو اجازت ہے کہ عرب کی مکے کی تپتی ہوئی زمین پر ان کو گھسیٹتے پھریں, اور ان کی زبان سے وہی احد احد نکلتا ہے. حضرت خباب بن العرف رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر ایک روز ان کی پیٹھ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں, خباب بھی تمہاری پیٹھ کو کیا ہوا, تو بالکل سفید ہے, ایسی جیسے کہ برس ہو گیا. حضرت خباب بن العرف کہتے ہیں, غلام تھے امیر المومنین, جب میں ایمان لایا, جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کی تو میری مالکہ جو کافر تھی مشرکہ تھی اس نے مجھ پر بڑے ظلم کیے. اس نے کہا کہ تم اس دین سے پھر جاؤ, میں نہیں مانا. وہ لوہے کی سلاخوں کو گرم کر کے میرے سر کو داغا کرتی تھی اور دہکتے ہوئے کوئلوں کے اوپر میرے کپڑے اتار کر مجھے پیٹھ کے بل اس پہ لٹا دیا جاتا تھا, یہاں تک کہ میرے جسم کی چربی پگھل پگھل کے ان کوئلوں کو بجھاتی تھی. یہ اس وقت کے نشانات ہیں, لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اسی طرح سے راہ استقامت میں رواں دواں رہی. ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مظالم کی انتہا ہو چکی ہے, خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں, خباب بن العرف آتے ہیں, اللہ کے رسول سورہ عنکبوت کے جو ابتدائی آیات ہیں اس کا پس منظر یہی ہے کہ اللہ کے رسول, یہ کب تک ہمارے ساتھ یہ سب ہوتا رہے گا, کب اللہ کی رحمت آئے گی, اللہ کی مدد آئے گی؟ فرماتے ہیں, خباب تم ابھی سے گھبرا گئے. حضور سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, محدث لکھتے ہیں کہ حضور سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, چہرہ انور غصے سے سرخ ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں, خباب تم ابھی سے گھبرا گئے, خدا کی قسم ابھی تو تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے کی امتوں میں جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر وہ جم گئے, ان کو تو اس کی ایسی سزا دی گئی کہ تمہیں اس کا اندازہ بھی نہیں. ان کو زمین میں زندہ گاڑ کر آرے سے سر سے لے کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا, چیر دیا گیا, ان کے جسم سے لوہے کی کنگھیوں سے گوشت نوچ لیا گیا, اس طرح سے کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں. فرمایا, تمہارے ساتھ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے. ایک صحابی ہیں, یہ ہجرت کے موقع پر, آپ دیکھیے اس پاکستان میں، تاریخ نے دہرایا اپنے آپ کو. انہوں نے کہا یہ لو، وہ سمجھے تھے کہ شاید دولت کے لالچ میں رک جائیں گے، یہ لو دولت کو سنبھالو. اب کچھ لوگ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو بیوی ہے تمہاری، یہ ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، تم تو جا سکتے ہو لیکن ہم اپنی لڑکی کو اجازت نہیں دیں گے، اس کو تم نہیں لے جا سکتے. انہوں نے سوچا تھا کہ شاید بیوی کی محبت میں رک جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ اس کو بھی. اب ان کے اپنے جو کچھ وہاں رشتے دار تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو دولت کے لالچ میں بھی نہیں رکا، بیوی کی محبت میں بھی نہیں رکا، شاید بچے کی محبت میں رک جائے. تو انہوں نے کہا یہ بیٹا تو ہمارے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کو کہاں لیے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اچھا تم سمجھتے ہو کہ یہ میری ہجرت کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گا، لو اس کو بھی رکھ لو. اور میں چلا، اور اس عالم میں انہوں نے ہجرت کی تنہ تنہا، کے جسم پر جو کپڑے تھے صرف وہی لے کر مدینہ منورہ پہنچے. تو یہ ہے استقامت کی وہ چند مثالیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں سے چند مثالیں کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کو استقامت کہتی ہیں. اب اس کے بعد تاریخ آگے بڑھتی ہے، اسی برے صغیر میں دین کا کام کرنے والوں میں سید اسماعیل شہید، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، تحریک مجاہدین کے لوگ، آپ کو کبھی موقع ملے پڑھ کے دیکھیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں انہوں نے اس راہ کی، ان کے اوپر کیسے کیسے مظالم کیے گئے، ان کے ساتھ جو لوگ تھے جو ان کی مدد کیا کرتے تھے، تاجر جو انہیں پیسہ فراہم کیا کرتے تھے، طلبا جو ان کے ساتھ مل کر کام کیا کرتے تھے، نوجوان جو جہاد میں شریک ہوتے تھے، بوڑھے جو اس سارے کام کو آرگنائز کرتے تھے. انگریزوں نے، سکھوں نے کس کس طرح سے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے، لیکن ایک ایک آدمی اپنی جگہ ڈٹا رہا ہے. پھر اس کے بعد اس برے صغیر میں تحریک اسلامی، چودھری غلام محمد مرحوم ہیں، چودھری علی احمد ہیں، ڈاکٹر نذیر شہید ہیں، کتنے لوگ ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو حکومت کے اعلی مناصب پر تھے اور جب تحریک کی دعوت ان تک پہنچی انہوں نے قبول کی، گھر والوں نے منع کیا، بیوی نے منع کیا، رشتے داروں نے منع کیا کہ کیا کر رہے ہو تم، تو چند دن کے بعد بہت بڑے افسر بن سکتے ہو. لیکن جب قائد تحریک اسلامی کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی کہ اس حکومت کی ملازمت حرام ہے، ناجائز ہے، ٹھکرا دیا اس کو، چھوڑ دیا، تحریک میں آ گئے. اور اس عالم میں ان لوگوں نے زندگی گزاری کہ اگر کھانے کو ہے تو پہننے کو نہیں، سر چھپانے کو مکان نہیں بنا سکے. کون سی حکومت ایسی ہے کہ جس نے تحریک اسلامی کے کارکنوں کے ساتھ زیادتی نہیں کی؟ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان میں سے ایک ایک فرد اپنی جگہ پر استقامت کا پہاڑ بن کے ڈٹا رہا. اور سب کو چھوڑیے، یہ تو بڑے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، میچور لوگ تھے، انہوں نے تو دین کا بہت کچھ مطالعہ کیا تھا، ان کو تو ایسا کرنا ہی چاہیے تھا. لیکن وہ نوجوان کہ جو جذباتی ہوتے ہیں، جن کا مطالعہ بھی کم ہوتا ہے، جن کے اندر تقویٰ کی کیفیت بھی زیادہ نہیں ہوتی، جن کو ابھی دین اور تحریک اسلامی سے تعلق قائم کیے ہوئے زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرتا، شعوری تعلق دین کے ساتھ، انہوں نے ایسی ایسی مثالیں قائم کی ہیں خود آپ کے جمعیت کے ساتھ. گھر والوں کی سختیاں آج بھی آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوگا، جہاں آپ نے تحریک کے اندر شمولیت اختیار کی اور گھر والوں کو پتا چلا کہ یہ تو جمعیت کا کارکن بن گیا ہے، اب دھمکیاں شروع ہو گئیں، گھر سے نکال دیے جاؤ گے، تمہارا کیریئر تباہ ہو جائے گا، یہ کیا کر رہے ہو تم، تمہیں تو ڈاکٹر بننا ہے، تمہیں تو انجینئر بننا ہے، تمہیں تو کمپیوٹر میں جانا ہے، تمہیں تو اپنا مستقبل سنوارنا ہے، بہت بڑے تاجر بننا ہے، تمہیں سی اے کرنا ہے، یہ تم ان لوگوں کے ساتھ کب پھنس کر تم یہ سب کچھ کھو بیٹھو گے، نہیں مانتے تو ستیاں کی جاتی ہیں، مارا پیٹا جاتا ہے، گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اتر تعلق کر لیا جاتا ہے، یہ مثالیں بھی موجود ہیں. لیکن لوگ ہیں کہ ڈٹے ہوئے ہیں استقامت کے ساتھ. پھر گھر والوں کی سختیوں کے مقابلے میں باہر والوں کی سختیاں، اور باہر والوں میں مخالفین بھی اور برسر اقتدار گروہ کے لوگ بھی. مشرقی پاکستان میں سقوط ڈھاکہ کے وقت جو کچھ ہوا اور متعدد مواقع پر، کسی کو کیا کہنا ہے، کتنے ساتھی آپ کے ایسے ہیں کہ جو اس استقامت کی وجہ سے، تحریک سے، اس تعلق کی وجہ سے شہید کیے گئے. اب تو بہت بڑی تعداد ہے، پہلے تو یہ چند نام ہوتے تھے گنتی کی، اب تو اگر انہیں گنا جائے تو شاید بہت سے نام میں بھول جاؤں گا. وہ سلسلہ جو عبد المالک شہید سے شروع ہوتا ہے، مشرقی پاکستان کے عبد المالک شہید سے، اور ابھی حال ہی میں لاہور کے حافظ اللہ دتہ اور نواز تک پہنچتا ہے. اس سلسلے کی بہت سی کڑیاں ہیں، بہت سے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ مجھے بتائیے کہ کیا ان ساری چیزوں سے گھبرا کر جمعیت کے ساتھیوں نے، کارکنوں نے جمعیت کا کام کرنا چھوڑ دیا ہے؟ لوگ اسی طرح سے ڈٹے ہوئے. زندگی کس کو عزیز نہیں ہوتی؟ کیریئر کس کو عزیز نہیں ہوتا؟ عیش و آرام کس کو عزیز نہیں ہوتا؟ لیکن آخر یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی دین سے تعلق اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا یہ جذبہ ہے کہ جو یہ اس طرح سے آپ کو استقامت پر قائم رکھے ہوئے. مشرقی پاکستان میں تو جو واقعات ہوئے، گو میں بہت زیادہ واقعات سے واقف نہیں ہوں، لیکن صرف دو واقعے ایسے ہیں کہ جو صحابہ کرام کے دور کی یاد کو تازہ کرتے. میں یہ نہیں کہتا ہے، معاذ اللہ، میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم کسی درجے میں بھی صحابہ کرام کی برابری کا دعویٰ کر سکتے ہیں. نہیں، ہم تو ان کے پیروں کے خاک کے برابر بھی نہیں. صحابہ کرام کا تو وہ مقام ہے کہ بعد میں آنے والی پوری امت کے اعمال ایک طرف، اور ان میں سے ایک صحابی کے اعمال ایک طرف، پھر بھی اس صحابی کے اعمال جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ صرف یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور کے ہم جو واقعات بیان کرتے ہیں یہ کوئی خیالی کہانیاں ہیں. جمعیت کے ساتھیوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جب آج 1400 سال کے بعد اس گئے گزرے دور کے اندر تاریخ اس طرح سے لکھی جا سکتی ہے، تو وہ لوگ تو کہیں ہم سے اعلیٰ و عرفا تھے. حقیقتاً انہوں نے جو قربانیاں دیں اس راہ استقامت میں، وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھی. جمعیت کے ایک ساتھی کو بنگلہ دیش بن جانے کے بعد، میں عام طور پر بنگلہ دیش نہیں کہا کرتا، اس کو مشرقی پاکستان ہی کہتا ہوں، گرفتار کیا جاتا ہے اور مکتی باہنی والے پکڑ کے لے جاتے ہیں اپنے کیمپ میں اور کہتے ہیں کہ نعرہ لگاؤ جوئے بنگلہ. وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو نہیں ہوگا. جس زبان سے ایک مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ نکل گیا ہے، اس زبان سے اور کسی کی بڑائی کا نعرہ نہیں نکل سکتا. کہتے ہیں اچھا، تم کیسے نہیں لگاؤ گے؟ ہم دیکھتے ہیں کیسے نہیں لگاؤ. ایک میز پر لٹایا جاتا ہے، ہاتھ پیر باندھ دیے جاتے ہیں، اور چھرا لے کر، جس کو ہم چاپڑ کہتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں لگاؤ جوئے بنگلہ کا نعرہ، ورنہ تمہارے جسم کے ہم ٹکڑے کرتے ہیں. کہتے ہیں نہیں لگاؤں گا. اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں اور پیر سے شروع کیا جاتا ہے ٹکڑے کرنا، اور جسم کے ایک ایک حصے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے، لیکن اس مرد مجاہد کی زبان سے جوئے بنگلہ کا نعرہ نہیں نکلا. کیا یہ وہی کیفیت نہیں جو حضرت بلال کے ساتھ کی گئی؟ اور حضرت بلال کی زبان سے احد 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 ہی نکلتا رہا، اور یہاں اللہ اکبر نکلتا رہا. دوسرا ساتھی ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے، اور پکڑ کے اس کو انڈین آرمی کے ایک ٹرک کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، رسی سے پیچھے ہاتھ باندھ کے ٹرک کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، اور ڈرائیور اس ٹرک کو ناہموار زمین پر جنگل میں کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان تیزی سے میلوں دوڑاتا ہے، یہاں تک کہ جسم کے پرچے اڑ گئے ٹکڑے ٹکڑے، کہیں جہاں ایک بوٹی اس جھاڑی میں اٹکی ہوئی ہے، ایک بوٹی اس جھاڑی میں اٹکی ہوئی ہے، کپڑے وہاں اٹکے ہوئے ہیں، لیکن ان کی زبان سے جوئے بنگلہ نہیں نکلتا. ایک اور نوجوان ہے، انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد تو ہمارے امام مسجد ہیں، باپ کے پاس لے کر آتے ہیں مسجد میں، وہ مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوئے نماز اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ آپ کا بیٹا ہے اور اب آپ کا دونوں کا وقت آ گیا ہے، بہت آپ اسلام کی رٹ لگایا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، مجھے دو رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دے دو. حضور کے صحابہ سے بھی تو یہی ثابت ہے کہ جب دشمنوں نے انہیں پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد مارنا چاہا ہے تو دو رکعت نماز نفل پڑھنے کی اجازت مانگی، اور اس نماز میں انہیں اتنی لذت آئی ہے کہ ان کا دل چاہا کہ اس نماز کو طویل کر دیں، لیکن پھر جلدی سے سلام پھیر دیا اور کہا کہ میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ میں یہ نماز اور طویل کر دوں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ تم کہیں یہ نہ سمجھو کہ یہ ڈرپوک ہے اور موت سے بچنے کے لیے اپنی زندگی کی چند گھڑیوں کو طویل کرنے کے لیے اس نے شاید اپنی نماز کو طویل کیا ہے، اس لیے میں نے نماز مختصر کر دی. صحابہ کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ مجھے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو. وہ اجازت دیتے ہیں، دو رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، اور دیکھیے دعوت کو یہاں بھی نہیں بھولے، موت سامنے ہے، اس کے باوجود ان سے خطاب کرتے اور کہتے ہیں کہ اے لوگو، چونکہ میں تمہارا امام تھا اور تم میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اس لیے میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ تم کو آخری بار نصیحت کروں. انہیں نصیحت کرتے ہیں، لیکن وہاں اثر کہاں ہوتا ہے؟ بیٹے کو درخت سے باندھا جاتا ہے، باپ بوڑھے باپ کے سامنے نوجوان بیٹے کو گولی مار دی جاتی ہے، اور پھر باپ کو درخت سے باندھا جاتا ہے اور گولی مار دی جاتی ہے. یہ تو چند واقعات جو ہمارے علم میں آئے، یا یہ کہہ لیجئے کہ میرے علم میں آئے، ایسی بے شمار مثالیں. تو استقامت دراصل یہ ہے، اور یہی وہ استقامت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس جزا کا اعلان فرمایا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور وہ ہے اس کی جزا، اس کی جنت اور اس کی میزبانی. میرے جمیتی ساتھیوں، دین کا کام تو پھر دین کا کام ہے. آپ ذرا سوچیں کہ دنیا کا کیا کوئی کام بغیر استقامت، ثابت قدمی، استقلال کے ممکن ہے؟ دنیا کا کوئی کام ممکن نہیں. آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، بچپن سے لے کے، چھوٹی عمر سے لے کے جب آپ اسکول جاتے ہیں، آج دیکھیے آج کتنی سخت سردی آج کل پڑتی ہے صبح کے بعد، اور بچوں کو 7:15 بجے، بعض کو 7:45 بجے کہ سورج طلوع نہیں ہوتا، اس سردی میں ٹھٹرتے اور کانپتے ہوئے اسکول جانا پڑتا ہے. اگر ان کے اندر یہ استقامت نہ ہو اور وہ کہیں کہ نہیں ہم تو اس سردی میں نہیں جاتے. اسی طرح سے پھر تعلیم حاصل کرنے کی راہ میں جتنی دشواریاں آتی ہیں، جو مشکلات پیش آتی ہیں، اگر اس سے گھبرا کے آپ گھر پر بیٹھ جائیں تو کیا آپ کو ڈگری مل سکتی ہے؟ کیا آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں؟ سالہ سال آپ اپنی نیند قربان کرتے ہیں، اپنا آرام قربان کرتے ہیں، اپنی تفریحات قربان کرتے ہیں، اپنی ذاتی مصروفیات کو قربان کرتے ہیں، تب جا کے کہیں آپ کو کاغذ کا وہ پرزہ ملتا ہے جس کو آپ ڈگری کہتے ہیں. اگر یہ استقامت نہ ہو، اور جو لوگ اس راہ میں استقامت نہیں دکھاتے، کیا حشر ہوتا ہے ان کا؟ میٹرک تک بمشکل پہنچے یا انٹر تک پہنچے، اور اس کے بعد ان کا مقدر کلرکی کرنا. اسی طرح سے کاروبار کا معاملہ ہے، دکان کھول لیجئے، ایک مہینہ، دو مہینہ، تین مہینہ، چار مہینہ، معلومہ بکری نہیں ہو رہی، اور جو لوگ گھبرا کے بند کر دیتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. کامیاب وہی ہوتے ہیں کہ جو استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں. مکان بنانے کا معاملہ ہے، کتنا مشکل ہے، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو استقامت کے ساتھ اس میدان میں جمے رہتے ہیں، اس کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں، پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں، وقت نکالتے ہیں.
कहने का मंशा ये है कि काम दीन का हो या दुनिया का हो, किसी काम में भी कामयाबी इंसान को उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जब तक कि वो पूरी इस्तकामत के साथ उस पर डटा ना रहे। और फिर दीन के मामले में तो ये बात बदरजे आतम है, इस्तकामत के बगैर न अल्लाह की रजा मुमकिन है, न दीन पर अमल मुमकिन है, न दोजख से रिहाई मुमकिन है, न जन्नत का वसूल मुमकिन है। अगर ये सब कुछ हासिल करना है तो फिर उस चीज के ऊपर जम जाना होगा कि जिसका ऐलान और इकरार हमने अपने परवरदिगार से किया है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
विजिट tazkeer.org।